نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد لله قرآن مجید نصف مکمل ہو گیا. اللہ تعالی عافیت کے ساتھ بقیہ نصف بھی اپنی رضا کے مطابق اس کی تکمیل فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نصیحت عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور جو میثاق کو توڑتے نہیں. دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عہد کو پورا کرنا اور عہد کو نہ توڑنا، یہ ہے عقل کی عقل مند اللہ کی نظر میں. اس دنیا میں عام طور پر جو اپنے آپ کو عقل مند کہلاتے ہیں تو وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، اور وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا. قرضہ ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بعض جاہل تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کون سا قرآن و حدیث کی بات ہے، حالانکہ قرآن و حدیث ہی کی بات ہے. انہیں عجیب بات ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے یا نہیں. تو اس لیے قرآن مجید نے کہا اوفو نزورکم، یہ بھی ہے، اگر کسی نے اپنی نظر مانی ہے کوئی جائز تو اس کو پورا کرو. اور اوفو بالعہد بھی ہے، عہد کو پورا کرو. تو گویا کہ ایفاء عہد، ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا جو ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ، ان دونوں کی تکمیل ضروری ہے کہ اگر وعدہ کیا ہے تو اسے بھی پورا کرو، اور اگر کہیں عہد و میثاق ہوا ہے تو اس کو بھی پورا کرو. دونوں اعتبار سے اگر پورا کیا جائے گا تو اللہ کی نظر میں وہ عقل والے لوگ ہیں. اسی طرح فرمائے کہ والذین یصلون ما امر اللہ ان یصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اللہ تعالی جو حکم دیتے ہیں ان حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کے دن کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم سے حساب ہوگا ایک دن. اسی طریقے سے صبر کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات تکلیف اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن تکلیف اٹھانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو، ورنہ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بدلہ نہیں لیتے. تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی کو ہم راضی کر سکیں. اسی طرح فرما واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کر بھی کھلم کھلا بھی، دونوں اعتبار سے، یعنی جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق خرچ کرتے ہیں. کہیں چھپا کر خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ریاکاری کا خطرہ ہو تو چھپا کر خرچ کیا جائے، اور جہاں یہ ترغیب دینا ہو دوسرے کو کہ میں اگر دوسروں کے سامنے دوں گا تو یہ بھی دے دے گا، تو وہاں پر کھلم کھلا اور اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ سب عقل والوں کی نشانیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں کیا تیاریاں کی ہیں کہ جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور فرشتے ہر طرف سے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. تو گویا اگر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر احکام عطا فرمائے ہیں ان احکام کے مطابق انسان زندگی گزار کر جب اگلے جہان جائے گا تو انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا، اور وہاں پھر سلامتی کی صدائیں بھی سنے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا، یعنی دنیا میں تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں سہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتیاں ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر اور بہترین جو ہے وہ آخرت کا گھر عطا فرما دیا. اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ والذین ینقضون عهد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقی، میثاق کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، ویقطعون ما امر اللہ، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور وہ بدترین گھر میں ہوں گے وہاں پر. آگے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی رزق کو جس کا رزق چاہے پھیلا دیتے ہیں اور جس کو جی چاہے تنگ کر دیتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، اور فرمایا بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف ایک دنیا کا سامان ہے، بس اصل خوش ہونے کی چیز تو آخرت ہے. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ تنگی تکلیف برداشت کر لو، لیکن اپنی آخرت کے لیے. عقل مند وہ ہوتے ہیں جو لمبی پلاننگ کرتے ہیں، سال دو سال کی پلاننگ کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اصل عقل مند وہ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے گھر کو پسند کرتے ہوئے وہاں کی پلاننگ کریں کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی خوشیاں ہمیں حاصل ہوں. اور اگلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا بتلایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اطمینان قلب تمہیں حاصل ہو تو اطمینان قلب تمہیں حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، ان سے راحت تو بظاہر ملتی ہے لیکن جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اندر کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اندر اگر دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اور اللہ کو یاد رکھنے کا تقاضا یہ ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو معاملات ہم کرتے ہیں ان معاملات میں ہم اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. مثلا ابھی پیچھے ذکر کیا کہ اگر معاہدہ کر لیا ہے تو پورا کرو، وعدہ کر لیا ہے تو پورا کرو، کسی عزیز رشتے داری کا معاملہ ہے تو اس سے صلہ رحمی کرو. تو بعض احادیث میں اس کی وضاحت مزید موجود ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ عمر میں بھی اضافے فرماتے ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے. تو یقیناً جو شخص میں رزق میں اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اور ساتھ میں حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر دوسرا آدمی تمہارے سے تعلق جوڑتا ہے تو تم بھی جوڑتے ہو، اور اگر وہ توڑ دے تو تم بھی توڑ دو، یہ نہیں ہے. بلکہ حدیث فرمایا کہ سل من قطع تھا، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. یعنی صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آدمی ہم سے ناراض ہو، ہم سے بات بھی نہ کرنا چاہے، ہمیں سلام بھی نہ کرے، ہمارے ساتھ معاملہ بھی درست نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے بعد فرمایا پھر بھی تم سل من قطع کا، جو تم سے توڑے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن تم اس سے صلہ رحمی کرو. یہ ہے حدیث میں. تو عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تم سے اچھا معاملہ کرے یا نہ کرے، تم ان سے اچھا معاملہ کرو. سل من قطع کا، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. اور احسن من اساء الیک، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے. اور واعفو عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو. اب دیکھیں دینی تعلیمات تو یہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات انسان جذبات میں آتا ہے تو میں ہوں یا آپ ہوں، اکثر ہم ان تمام چیزوں کو، تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں. یہی چیز ہے اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہارا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہو، یہ مقصد نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے تو اللہ میاں یاد آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح نہیں تو اللہ کو بھول گئے، ایسا نہیں. بلکہ جب معاملہ ہمارا عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تاجروں سے، اور اسی طریقے سے معاملات جن سے ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، اس وقت ہمیں اللہ یاد رہیں. اگر ہم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ تعلیم یاد ہو کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک، واعف عن من ظلمک، احسن من اساء الیک، یہ فرمایا. اور ساتھ میں دوسرے حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ جوڑے تو تم بھی جوڑو، اور اگر وہ توڑے تو تم بھی توڑ دو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. بلکہ واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص توڑتا ہے تم پھر بھی جوڑتے رہو. ایک حدیث میں نے پڑھا بھی چند دن پہلے ہی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے پر اور زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایسے عزیز اور رشتے دار پر کیا جائے جو ہم سے ناراض ہے. ہم سے ناراض ہے، ہم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کا سلوک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے رشتے دار کو دینے پر اور زیادہ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تعلق ہم خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے والد کا اگر انتقال ہو جائے تو تمہارے لیے بہترین نیکی ہے کہ تم اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یعنی دنیا میں زندگی میں جب تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے, ان کی آؤ بھگت کرتے تھے, تو اب دنیا سے وہ چلے گئے تو اب بھی اگر ان کے دوست احباب آئیں تو تم ان کے ساتھ ان کا معاملہ جو تم نے والد کے سامنے کیا کرتے تھے ویسے ہی کرو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے. تو یہ بھی صلہ رحمی. تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں, معاملات جب ہم کر رہے ہوں کسی کے ساتھ اس وقت بھی ہم اللہ کو یاد کریں. یہ ہے اصل میں اللہ کو یاد کرنا. یہ کیا کہ اگر ہم ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں, لیکن اگر تسبیح ہم نے جیب میں رکھ لی, ٹوپی جیب میں رکھ لی, مسجد سے باہر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اب جو چاہیں ہم جس کے ساتھ چاہیں جیسے سلوک کریں ایسا نہیں, بلکہ دکان پہ ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ یاد رہیں, گھر میں ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ یاد رہیں, کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ یاد رہیں. انشاءاللہ اگر ہم یہ معاملہ کریں گے تو اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے تمہیں اطمینان قلب ہوگا. اور یہ حقیقت ہے, اگر ہم کسی عزیز کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. کسی کے ساتھ وعدے کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ اطمینان قلب ہوگا. اور دیگر معاملہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اطمینان اور سکون خود محسوس ہوگا. ارے اطمینان قلب جو ہے وہ ایئر کنڈیشن جو ہے وہ صرف بدن کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, کھال کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, لیکن اندر سے دل کو ٹھنڈا نہیں کرتا. وہ تو تبھی ٹھنڈا ہوگا جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تعلیمات اسلامی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بارے میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں ذکر فرمایا ان لوگوں کا قیامت کے دن کا کہ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا, یعنی جو ضعفاء مساکین لوگ ہوں گے کمزور لوگ تھے جو دنیا میں, وہ ان سے کہیں گے جو بڑے تھے, بڑے سرداروں جو سردار تھے جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے, کہ انا کنا لکم تبعا, ہم تو تمہارے تابع تھے بھائی, تم نے ہمیں جہاں استعمال کیا ہم استعمال ہو گئے, تم نے کہا فلاں کو ووٹ دینا ہم نے وہیں دے دیا, چاہے ہم نے غلط کیا ہے صحیح کیا, کیونکہ ہم تو کمزور لوگ تھے, ہم نے تمہارے ساتھ رہنا تھا, اس لیے جو تم نے کہا ہم نے کیا. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ, آج ہمیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا دو گے, آج ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں, دنیا میں ہم تمہارے کام آتے تھے, تمہیں مشکل سے نکالتے تھے, تمہیں سیٹوں پر لے جاتے تھے, اور جہاں تم کہتے تھے ہم وہاں استعمال ہو جاتے تھے. تو اللہ یہ کہیں گے فالن تم مغنون عنا من عذاب اللہ, کہ اللہ کے عذاب سے آج ہمیں بچا سکتے ہو تم من شئی کچھ بھی؟ تو قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم, تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرے گا تو ہم تمہیں ہدایت کر دیں گے, سواؤن علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص, برابر ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں, ہمیں آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی میدان محشر میں وہاں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا, اور جن لوگوں کے لیے آج ہم اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں آخرت میں ہمارے وہ کام نہیں آ سکیں گے, جن کی خاطر آج ہم تانے سننے سے بچنے کے لیے ہم گناہ کے کام کر لیتے ہیں, ٹوپی صرف اسی لیے نوڑتے یار لوگ مولوی بولیں گے, داڑھی اسی لیے رکھتے صاحب لوگ ملا بولیں گے, دین پہ اس لیے عمل نہیں کرتے کہ چھوڑو یار یہ سب ایسی فرسودہ باتیں. لیکن فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے سب کچھ تم یہ کرتے تھے کل قیامت کے دن تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں, اور چونکہ یہ سارے کام شیطان نے مزین کر رکھے تھے اس لیے اللہ تعالی نے شیطان کے لیے فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, شیطان یہ کہے گا کہ جب تمام کام وہاں پورے ہو جائیں گے ہر آدمی کو پتہ چل جائے گا اس نے کہاں جانا ہے, تو کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا تم سے, ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم سو میں نے اپنے وعدہ کو تو کا خلاف کیا, یعنی جو میں نے تم سے کہا تھا میں نے اس کے خلاف کیا, وما کان لی علیکم من سلطان, لیکن میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی, ہاں میرا کام یہ تھا کہ میں نے ایک مجمع لگایا, ڈگ ڈگی بجائی, تم سب آواز سن کے جمع ہو گئے, اور پھر میں نے جو چاہا مال وہاں بیچا, تم نے خریدا نہ خریدتے, تمہاری جیب میں ہاتھ ڈال کے میں نے نہیں نکالا, ہاں میں نے تو صدا لگائی تھی, ڈگ ڈگی بجائی تھی, جیسے مداری کا کام ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے تعویذ بیچتا ہے, الٹی سیدھی چیزیں بیچتا ہے, بے وقوف لوگ اس سے خریدتے ہیں یہ سمجھ کے کہ بھائی اس کو سب کچھ پتا چل رہا ہے, تو وہ ایک بیوقوفی والا کام ہوتا ہے سارا کا سارا. تو اسی طریقے سے کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا, وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے کہا تھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن وہ سب جھوٹا وعدہ تھا، اللہ نے بھی تو سچا وعدہ کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے کے مطابق کیوں نہیں کیا؟ آج دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے بلایا تھا، تم نے میری پکار پر لبیک کہا، فاستجبتم لی، تم نے لبیک کہا کہ ہاں بھائی ہم حاضر ہیں، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، آخر قرآن میں تو تمہارے سامنے موجود تھا، انبیاء کی تعلیمات بھی تو تھیں، کیا وجہ ہے کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا اور میری بات پہ کیوں عمل کیا؟ میں نے تو جھوٹ بولا۔ انبیاء علیہ السلام آ کے کہتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، کیوں بات نہیں مانی؟ تو دیکھیے قیامت کے دن بھی شرمندہ کرنے سے باز نہیں آئے گا اور بتائے گا کہ تم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ عقل مند لوگ کون ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل مند حاصل کرتے ہیں، بیوقوف آدمی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن شیطان کا ہی جواب ہوگا کہ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ خلاصہ یہ اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں بروں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، جہاں بروں کا ذکر کرتے ہیں اچھوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ خیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور اچھے عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا جو آپس میں جو پکار ہوگی، ایک دوسرے کو تحیہ کریں گے تو وہ کیا یہی ہوگا، سلام سلام سلام، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے گزریں گے وہاں سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کلمہ طیبہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا کہ مومن کی مثال کلمہ طیبہ کی طرح ہی ہے۔ کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا بلند و بالا ہوتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے اور کتنی گہرائی میں نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، ایک کلمہ طیبہ کی اور ایک کلمہ خبیثہ کی۔ تو فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھجور کا درخت، اور ایک مومن کی مثال بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں غالب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت یہ چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال کیا کہ مومن کی مثال اللہ نے کس درخت سے دی ہے، تو سب خاموش رہے، اور پھر آپ نے کچھ اور بھی باتیں بتلائی کہ وہ سارے سال پھل بھی اس کا رہتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس کے پتے جو ہیں وہ مرجھاتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، اور اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اس کا گودا بھی کام میں آتا ہے، اس کا تنا بھی کام میں آتا ہے، اس کے پتے بھی کام میں آتے ہیں، تو وہ کون سا درخت؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ میں کہہ دوں کھجور کا درخت، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے شرم آئی کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں کہوں کہ جی کھجور کا درخت، یہ مناسب نہیں۔ خاموش رہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ کھجور کا درخت۔ میں نے حدیث میں تو نہیں، لیکن دوسری ایک جگہ مجھے یاد ہے کہ میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بعد میں ان سے کہا، جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے دل میں آئی تھی کہ میں کہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ کہہ دیتے مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ ان کے بیٹے تھے، اگر تم یہ بات کہہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے تو یقیناً مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کو فرمایا کہ شجرت طیبت، یہ ایک بہترین درخت کی مانند ہے، اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، جس کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہیں گہری اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، یعنی انتہائی بلند ہوتا ہے درخت۔ تو اسی طریقے سے ایک مومن کی مثال بھی ہے کہ یہ کلمہ طیبہ اس کے اندر اس قدر مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے جمع ہوا، کہ اگر کوئی چاہے کہ ساری دنیا لے لو اور کافر بن جاؤ، تو جن کے دلوں میں ایمان مضبوطی سے گھر کیا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی جان دینا تو برداشت کرتے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پھر وہ اعمال بھی ایسے کرتے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں، یعنی آسمانوں پر ان کے اعمال چڑھتے ہیں، جاتے رہتے ہیں اچھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتے ہیں جیسے کہ ایک شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت, اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء, جس کی جڑیں تو زمین کی گہرائی میں ہوتی ہیں. یہ چھوٹا سا جب کھجور کا درخت ہوتا ہے نا زمین سے نکلتا ہے گٹھلی میں سے, تو اگر وہ ایک انگلی کے برابر نکلا ہوا ہو اور آپ اس کو نیچے سے اس کی جڑ نکالنا چاہیں تو دو انگلی نیچے ہوتا ہے, یعنی اتنی مضبوط جڑ اس کی ہوتی ہے کہ ایک حصہ اگر اوپر ہے تو دو حصے نیچے, اس قدر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمارتیں جتنی جو ہے وہ نیچی پہلے بنیادیں اس کی مضبوط رکھی جاتی ہیں اتنی زیادہ وہ بلندی پہ جا سکتی ہیں. تو اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی بنیاد بھی اسی طریقے سے مضبوط اگر دل میں ہوگی تو انشاءاللہ اعمال بھی پھر اسی طریقے سے بلندی پر جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا, پورے سال اس کا پھل کھایا جاتا ہے. دیکھیے کھجور آپ کو ہر زمانے میں ملے گی, آپ چاہے سردی میں کھا لیں چاہے گرمی میں کھا لیں, ہر زمانے میں کھجور آپ کو ملے گی. یہ اتنی بات ہے کہ موسم کا پھل ہے تازہ ابھی مل رہی ہے اس کے بعد لیکن ملے گی ضرور, یعنی اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو اس کو اللہ فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون, اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور آگے فرمایا وہ مثل کلمۃ خبیثۃ, کلمہ خبیثہ کی مثال کیا ہے گندی باتوں کی, کشجرۃ خبیثہ, جیسا کہ ہنزل کا درخت. ہنزل ایک کڑوا درخت ہوتا ہے, ہنزل بھی ایک پھل ہے کڑوا پھل جہنم کا پھل. اگر ایلوا بھی کہتے ہیں بعض اوقات اس کو, کہ اگر کئی من شہد کے اندر وہ ڈال دیا جائے تو شہد ہی کو کڑوا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اس کی مثال کیا ہے کشجرت ان خبیثت اشتست من فوق الارض, اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں نیچے نہیں ہوتی, یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے پکڑو اور ایسے پھینک دو پوری جڑ سمیت نکل آئے گا. اور بعض نے کہا اس سے لہسن کا درخت مراد, کیونکہ وہ بھی بدبودار ہوتا ہے, کھا لے آدمی تو منہ سے بدبو آتی. فوائد اپنی جگہ پر, لیکن شجر خبیثہ کہا بدبو کے اعتبار سے, یہ ہنزل یعنی حدیث میں تو خاص طور پر ہنزل کے درخت کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ ان کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جو برا کلمہ ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایسا درخت جو برا درخت ہے, اس کی جڑیں جس کی زمین میں, یعنی یہاں پر مثال جو دی جا رہی ہے وہ اس اعتبار سے دی جا رہی ہے کہ ان کی جس طرح اس درخت کی جڑ زمین میں نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو باتیں تم خراب کرتے ہو ان باتوں کی جڑیں بھی زمین میں نہیں ہوتی, اصل نہیں ہوتی اس کی کچھ بھی. ما لها من قرار, اس کو مضبوطی نہیں ہوتی زمین میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمہ طیبہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے من کفر باللہ من بعد ایمانہ سے ایک دوسرا مسئلہ بیان فرمایا. میں نے اس لیے اس کو بیان کیا کہ کلمہ طیبہ سے یہ جڑ گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد, الا من اکریہ, مگر یہ کہ اسے مجبور کر دیا گیا, وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ, تو یقیناً اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر دل میں ایمان مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھ لیا, اب اگر کوئی شخص مجبور کرتا ہے کہ تم کلمہ کفریہ کہو تو وہ کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن کسی نے بندوق رکھ دی اس کے پسٹل رکھ دیا اور کہا کہ نہیں پڑھو گے تو نہیں کلمہ کفر کہو گے تو تمہیں مار ڈالوں گا, اور اسے یقین ہے کہ میں نہیں کروں گا تو یہ مار دے گا, یعنی قدرت بھی ہے اسے. اب اگر اس نے کلمہ کفریہ کہہ دیا لیکن دل میں ایمان مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا, نہ اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹے گا. یہ ہے کلمہ طیبہ کی مضبوطی, کہ اگر ایمان مضبوطی کے ساتھ دل میں جمع ہوا ہے, یعنی اس میں ذرہ برابر انسان کو ڈگمگاہٹ نہیں ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی گناہ نہیں. یہ آیت نازل ہوئی, بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن میں غالباً حضرت عمار, حضرت یاسر, ان کی اہلیہ سمیہ, حضرت بلال, حضرت صہیب, حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, ان کو گرفتار کر لیا گیا.
اور گرفتار کر کے ان کو مجبور کیا گیا کہ تم کلمہ کفر کہو، اگر تم کہو گے تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. حضرت یاسر نے اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے. چنانچہ حضرت یاسر کو تو قتل کر دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی شہید ہیں، یعنی یہ دونوں پہلے شہید ہیں اسلام کے، بدبختوں نے ایک اونٹ کا منہ ادھر کیا، ایک اونٹ کا منہ ادھر کیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے باندھی، ایک اونٹ اس سے باندھی ٹانگ، اور پھر اس اونٹوں کو دوڑا دیا اور دونوں بیچ میں سے چیر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ دین کی خاطر تکلیف اٹھانے والی یہ خاتون، اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے لیکن کلمہ کفر نہیں کہا. اور باقی حضرت عمار تھے غالباً، یعنی دو صحابی اور تھے جنہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا اور ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. ایک اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، تو غالباً انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا لیکن پھر دل میں بہت شرمندہ ہوئے، جب انہوں نے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انتہائی رنجیدہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے فرمائی بتاؤ کہ تمہارے دل کی حالت کیا تھی. کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تو ایمان مضبوطی کے ساتھ پہاڑوں کی طرح جمع ہوا تھا. فرمایا کہ بس پھر فکر کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تسلی کے لیے قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اگر اس نے ایسا کیا تو انشاءاللہ پھر اس پر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کسی نے ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہا تو اس کے لیے جو ہے پھر فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم ولہم عذاب عظیم کہا گیا، کہ اگر اپنی خوشی سے کوئی کلمہ کفر کہتا ہے علیہ عزب اللہ تو اس کے لیے تو انتہائی دردناک عذاب ہے، لیکن اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کلمہ طیبہ کو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ، یعنی کلمہ طیبہ ہم نے جو پڑھ لیا تو اس کو صرف اتنی بات نہ سمجھو کہ بھئی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جب پڑھ لیا تو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب ہم پر لاگو ہو جائیں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ عمل تو جو ہے وہ فلاں صاحب کریں گے، ہم نے تو خالی کلمہ پڑھا تھا، ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا نماز بھی پڑھیں گے اور روزے بھی رکھیں گے اور جناب زکات بھی دیں گے حج بھی کریں گے، ہم نے تو نہیں کہا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آدمی نکاح کرنے کے بعد کہے کہ بھی میں نے نکاح کیا، اس کو یہ کب کہا تھا کہ اس کو میں کپڑے بھی دوں گا، روٹی بھی دوں گا اور مکان بھی دوں گا، رہنے کے لیے اس کا حق بھی ادا کروں گا، میں نے تو نہیں کہا. تو یاد رکھیے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو وہ اس عورت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کی کفالت اس کے ذمہ ہے. اسی طریقے سے جب کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو اب ہم نے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا بحیثیت مذہب اور دین کے، اب اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. کوئی بات زبان سے تیزی میں نکل گئی ہو تو یا اللہ اسے معاف فرما دے، جو صحیح باتیں ہیں یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی بات غلطی سے زبان سے نکل جائے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ذہنوں سے اسے نصیح منسیح فرما دے. اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، عافیت نصیب فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.